الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اللہ کریم کے احسانات کے انداز مختلف ہیں. ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے، زندگی کے طریقے آسان کر دیں گے. ظاہراً اگر دیکھا جائے تو مکہ مکرمہ میں 13 برس کی زندگی میں ہر لمحہ ایک نیا امتحان، ایک نئی آزمائش، ایک نئی مصیبت، کچھ نئے دکھ، نئی تکلیفیں، نئے امتحانات وارد ہوتے رہے. یہ آیات بھی مکی ہیں، سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. ظاہراً یہ مفہوم بنتا ہے کہ شاید مدنی حیات مبارکہ جو ہے وہ بڑی پرامن ہو جائے گی، اس میں مشکلات نہیں رہیں گی. لیکن جب ہم مدنی حیات طیبہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو 10 سالہ حیات مبارکہ ہے. اگرچہ ریاست اسلامی بن گئی لیکن طاغوتی دنیا اور کفر کی طاقتیں الٹ پڑی اس پر. مجھے اب صحیح تعداد یاد نہیں لیکن شاید 100 سے تو زیادہ، 150 کے قریب، یا کتنے غزوات و سرائے، 120 ہیں، 25 ہیں، یاد نہیں ہے مجھے اس وقت ذہن میں صحیح تعداد یاد نہیں، لیکن اتنے غزوات و سرایا ہیں جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے انور بھی زخمی ہوا، دندان مبارک بھی شہید ہوئے، بڑے قریبی، بڑے محبوب، عزیز حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سید الشہداء جیسی ہستیاں شہید ہوئیں، صحابہ کرام شہید ہوئے. تو آسانی کسے کہتے ہیں؟ یہاں پون صدی ہونے کو ہے اللہ کریم اس ملک کو سلامت رکھے اور اس پر عدل و انصاف کی اور دین کی حکومت قائم کرے، اس ملک کو بنے. پون صدی ہونے کو ہے. 2 بڑی جنگیں ہوئیں 65 میں اور 70 میں. ملک ابھی تک سنبھل نہیں رہا. تو ایک نوزائیدہ ملک جو کفر کی پیٹ کو پھاڑ کر ایک گاؤں مدینہ منورہ کوئی 3,000 گھروں کی آبادی تھی، ساری ریاست کتنی تھی؟ 3,000 گھر تھے. اس سے شروع ہوئی ساری طاغوتی طاقتیں اس پر الٹ پڑی ہیں. اور قربانیاں دیتے، جانے نچھاور کرتے، بڑھتے چلے گئے، تو عید باری ساتھ رہی اور حضور کے اس عالم دار فانی میں جلوہ افروز ہوتے ہوئے پورے جزائر نمائے عرب پر وہ ریاست چھا گئی. 23 سالہ عہد نبوت بنتا ہے، وصال نبوی کے 23 سال بعد عہد خلافت میں یہ روئے زمین کے 3/4 حصوں پر پھیل چکی تھی. اللہ تعالی فرماتے ہیں ونیسر للیسر، آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے. روزانہ جنگ، ہر تیسرے دن ایک جنگ، ہر تیسرے دن ایک جہاد، ہر تیسرے دن دفاعی جنگ. آسانی کسے کہتے ہیں؟ جنگیں تو نبھانا ریاستوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی ریاست جس پر روزانہ ایک جنگ مسلط ہو جاتی ہے اور وہ کمزور نہیں پڑتی؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، اس کے وسائل ختم ہو جانے چاہیے تھے، روزگار ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس میں انصاف نہیں مل سکنا چاہیے تھا، اس میں غریبوں کو پس جانا چاہیے تھا. کچھ جو جوں جوں عدل بڑھتا گیا، جوں جوں انصاف بڑھتا گیا اور ریاست پھیلتی گئی، کفر کو شکست دیتی گئی، تو آسانی کیا تھی؟ علماء حق فرماتے ہیں اللہ نے دین حق کو، اسلام کو، شریعت کو طبیعت ثانیہ بنا دیا مسلمانوں کے. لوگوں کو نفس کی خواہشات چھوڑ کر دین پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن جس پر اللہ راضی ہو جائے دین طبیعت ثانیہ بن جاتا ہے، اسے گناہ مشکل لگتا ہے. یہ منصب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فرمایا اس دار دنیا میں بھی ساری دنیا مخالف ہو جائے آپ کا مزاج بنا دیں گے کہ دین آپ کا مزاج ہے. یاد رکھیں دین عادت نہیں بنتا کہ ایک عادت بن گئی، روٹین میں کام کر لیے، یہ نہیں ہوتا، مزاج بن جاتا ہے. خلاف مزاج بات پسند نہیں آتی، اس مزاج کے مطابق کام کرنے کے لیے کچھ مشکلات بھی آ جائیں تو وہ آسان لگتی ہیں، بندہ پرواہ نہیں کرتا. وہ مشکلیں مشکلیں نہیں رہتی. اور یہ نعمت بطور کرامت اہل اللہ میں منتقل ہوتی ہے. ہم نے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا، ربع صدی اللہ نے رفاقت عطا فرمائی، سفر میں، حضر میں، جلسوں میں، گھروں میں، برادری کے معاملات میں. 25 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. نوجوانی میں خدمت میں حاضر ہوئے اور عمر ڈھل گئی تھی جب حضرت رخصت ہوئے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بات ہوتی تو بات دین کی ہوتی تھی. آپ میں بھی وہ آباد ہیں جنہوں نے حضرت کی مجلسیں دیکھی ہیں. چلتے پھرتے بیمار ہیں، صحت مند ہیں، ہسپتال جا رہے ہیں، ڈاکٹر آ رہے ہیں. جب بات ہوتی تو بات دین کی ہوتی. یہ اس کا احسان ہے، مزاج بنا دیتا ہے. اسی کو فنا فی رسول کہتے ہیں کہ دین مزاج ثانیہ بن جاتا ہے. عادت نہیں، عادت اور چیز ہے، مزاج بن جاتا ہے. اس سے خوشی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، کر کے سکون ملتا ہے. مزاج کے مطابق بات ہو تو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. تو فرمایا یسر کلل یسرا. جب مزاج بن جائے تو جان دے کے بھی مزہ آتا ہے، گردن کشا کے بھی مزہ آتا ہے، سفر کر کے بھی مزہ آتا ہے. خلاف مزاج آرام بھی کرنا پڑے تو بندہ تڑپتا رہتا ہے کہ مجھے کہاں اس نے بستر میں لٹا دیا، میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں، مجھے اس کمرے میں کیوں بٹھا دیا گیا. تو یہ ایک پیمانہ بھی ہے، جب ہم دعویٰ کرتے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا تو ہمیں اپنا مزاج بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ابھی تک میری لذت گناہ میں ہے یا اطاعت میں. مزاج میں گناہ پہ طبیعت خوش ہوتی ہے یا اطاعت پہ لذت آتی ہے؟ چونکہ قرآن کا قاعدہ یہ ہے، خطاب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، خطاب تو سارے رحمت للعالمین کا خطاب تو حضور کو ہے. رحمت الہی کے بغیر کوئی دم لے سکتا ہے؟ اپنا اپنا حصہ تو ہر کوئی لے رہا ہے. رحمانیت سے تو کافر بھی حصہ پا، رحمانیت بھی تو رحمت ہے. رزق، روح، حیات، اولاد، مال، دولت، دنیا، اس دنیا کی نعمتیں، یہ بھی تو رحمت کا حصہ ہیں. یہ تو کافر بھی پا رہا ہے. کہاں سے مل رہی ہیں؟ بارگاہ الہی سے مل رہی ہیں. لیکن بارگاہ الہی سے تو خطاب ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر یہ رحمت تو وجہ ابتلا بن جائے گی کہ لیتے رہے اور اتنی توفیق نہ ہوئی کہ صرف شکر ادا کر دیتے، کچھ بھی نہ لوٹاتے. لوٹانا کیا ہے بندے، دینا کیا ہے؟ وہ دیتا تو وہ ہے جس کے پاس کچھ اپنا ہو، سبھی اسی کا ہے تو دے گا کیا. لیکن یہ احساس تو ہو کہ تو نے مجھے دیا، یہ بس اتنی سی بات پہ ایمان اور کفر کا جھگڑا ہے. یہ تسلیم کر لے کہ یہ سب کچھ میرا نہیں، تو نے دیا ہے، تو بات ختم، مومن ہو گیا. اور ساری عمر میرا 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 کرتا رہے تو کفر میں رہ گیا. تو مومن تو بے شمار نعمتیں لے رہا ہے، نور ایمان لے رہا ہے، آخرت لے رہا ہے، جنت لے رہا ہے، رضا باری لے رہا ہے، پھر بھی اوکھا ہونا پڑتا ہے. کون اٹھے تہجد کے لیے؟ فجر رہ جاتی ہے، وہ رات 2 بجے تک ٹی وی دیکھتے رہتے ہو تو تہجد تو رہ جائے گی، ٹی وی تو نہیں رہتا روز کا. فضولیات تو نہیں رہتی، کوئی دنیاوی کام ہو وہ تو نہیں رہتا، گرتے پڑتے پہنچ جاتے ہو، نمازیں رہ جاتی ہیں. تو فرمایا جس پہ میں راضی ہوتا ہوں دین مزاج ثانیہ بنا دیتا ہوں، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں اس طرف جاتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، لوگوں کو خواہشات نفس بھلی لگتی ہیں، دین مشکل لگتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے طفیل جو دامان رسالت تھامے گا اس کے لیے دین کو مزاج ثانیہ بن، اسے مزہ ہی دین میں آئے گا. فذکر ان نفعات الذکر، اور جہاں تک نفع کی امید ہے نصیحت فرماتے رہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین تھے، بہت کرم فرماتے تھے، کفار ایذائیں دیتے، دکھ دیتے، تکلیفیں دیتے، آپ ان کے حق میں بھی دعا فرماتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے رہے. دوستان راہ کو جا کو نہیں محروم، دوستان راہ کو جا کو نہیں محروم، تو کے بعد دشمن نظر داری، تیرا کرم تو دشمنوں پر بھی ہے تو دوست کب محروم رہیں گے، تیری بارگاہ سے تو دشمنوں پر بھی مہربانیاں ہوتی ہیں تو دوست کب محروم رہیں گے. تو فرمایا جب تک امید نفع ہے ذکر کرتے رہیے، تلقین فرماتے رہیے، تاکید کرتے رہیے. لیکن ہوگا کیا، سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى، نصیحت قبول وہی کرے گا جس کے اندر عظمت الہی کا احساس پیدا ہوگا. یخشا، خشیت کا مطلب ہم اردو میں ڈر یا خوف کرتے ہیں، اردو کا دامن تنگ ہے. خشیت عربی کا بڑا خوبصورت لفظ ہے، خشیت ایک کیفیت کا نام ہے، ایک ادراک ہو جائے، ایک پتہ چل جائے اگلے کے بارے. ایک بندہ آپ سے ملتا ہے، آپ نہیں جانتے کون ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں، کوئی نہیں کون ہے، کوئی بندہ ہے چلا گیا، کوئی آپ کے کان میں کہہ دے کہ یہ تو وزیر اعظم صاحب ہیں، نہ وہ آپ کو جانتے ہیں نہ آپ اسے جانتے ہیں، تو آپ میں ایک کیفیت آ نہیں جائے گی، کیوں یہ وزیر اعظم بھی، نہ وہ آپ کو جانتے ہیں نہ آپ اسے جانتے ہیں. لیکن جب پتہ چلے گا مرتبے کا، مقام کا، تو ایک اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، اس کا تو ادب کرنا چاہیے، اس سے تو لڑنا چاہیے. اس کا عظمت الہی کا ادراک ہو جائے تو نصیحت بھی اثر کرتی ہے. وہ اللہ کی بات، جنہیں یہ بھی نہیں ہے نصیحت کیا اثر کرے گی، جنہیں یہ خبر ہی نہیں کہ خالق کی عظمت کیا ہے، اس کے احسانات کیا ہیں، اس کی شان کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، جو یہ سب کچھ بھولے ہوئے ہیں، ان کی تو جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی. سو نصیحت حاصل وہ کرتا ہے جس میں وہ خشیت وہ کیفیت آ جائے, پھر اس کا دل کرتا ہے کہ اس سے رشتہ پیدا ہو, اس سے تعلق پیدا ہو, اس سے میری واقفیت بن جائے, یہ کس طرح مجھ سے خوش ہوگا, یہ کس طرح مجھ سے راضی ہوگا, پھر وہ نصیحت ڈھونڈتا ہے, تلاش کرتا ہے, اس پہ عمل کرتا ہے. یار ہم بھی اللہ کو تو مانتے ہیں, قیامت کا بھی اقرار کرتے ہیں, قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں, ہم سے پھر کیوں نمازیں نہیں پڑھی جاتی؟ وہ جو نہیں مانتا اس کی بحث چھوڑ دیں, ہم تو مانتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں صرف ایکسرسائز کرنی ہے, نہیں ہوتی کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے. ماننا اور بات ہے, جاننا اور بات ہے. خشیت ماننے سے نہیں, خشیت جاننے سے پیدا ہوتی ہے. کسی نے ماں باپ نے کہا اللہ ہے, ہم نے مان لیا اللہ ہے, کوئی ہمیں جنوائے اللہ ہے, پھر ہم جانے اللہ ہے, پھر چھوٹے نماز کو پتہ چلے. جانے اللہ ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ سود کھاؤ گے تو میرے اور میرے رسول کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے. اللہ, تو کیوں نہ کروڑوں کی ڈھیری لگ جائے سود کی, بھاگ جائے گا مسلمان, نہیں کھائے گا. وہ کتنی دولت کوئی دنیا ساری اکٹھی کر دے تو اللہ اللہ کے رسول سے جنگ میں کوئی وارہ ہے مسلمان کو؟ مسلمان اور سود ہم کھا رہے ہیں, اس لیے کہ ہم مانتے ہیں, ہم جانتے نہیں. کسی نے منوایا مانو, ہم مانتے ہیں, ماں باپ نے بتایا چلو سچ ہی کہتے ہوں گے, مان, جانتے نہیں ہیں, خشیت نہیں ہے. نصیحت تب قبول کرتے جب اس میں خشیت خود جانے. تو اب یہ جو نصیحت سے بھاگنے والے, سن کے کانوں میں سنا, ادھر سے سنا, ادھر سے نکال دیا, فرمائی یتجنب حل اشقا, یہ جو بہت بڑے بدبخت ہیں یہ نصیحت سے بھاگتے ہیں, انہیں وہ باتیں پسند نہیں آتی, انہیں مشکل لگتی ہیں. اللہ کی شان ہے, بہت سے حکمرانوں سے ملاقات رہی, ایک آدھ بار مجھ سے مل لیتے ہیں. ایک عجیب سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, سائیکالوجی کا ایک مسئلہ ہے. ہر حکمران یہ چاہتا ہے کہ میری خوش آمد کی جائے, میرا کوئی اللہ کریم نے مزاج ایسا بنایا ہے, مجھ میں کوئی یہ قصور قدرتی پیدائشی ہے, مجھ سے خوش آمد نہیں ہوتی. یہ بڑا عجیب, میں چاہوں بھی تو میں نہیں کر سکتا. سو ایک آدھ ملاقات ہوتی ہے, پھر مجھ سے نہیں ملتے, پھر وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ اس قابل نہیں ہے. تو میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے, میں نے کوئی بات اسلام کی نہیں کی ان سے, تو شروع میں ہی کہنے لگے کہ 50 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے, لوگ مختلف حکومتیں کرتے رہے ہیں, کسی نے نہیں پوچھا, ہماری باری آئی ہے تو اسلام 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 ہونے لگ گیا, ہمیں کیوں نہیں کرنے لگا؟ تو میں نے کہا سر میں نے تو اسلام کی بات نہیں کی, میں تو آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں, میں تو اس غلط فہمی میں ہوں کہ میں ہی مسلمان نہیں ہوں, آپ مسلمان ہیں, اسلام آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, میرا نہیں ہے. میں تو ویسے آپ سے ملنے چلا آیا اور کوئی بات کی تو سیاسی کروں گا, اسلام کی بات میں نے کہا میں کیوں بات ہوں, میں مسلمان زیادہ, میں اسلام کا ٹھیکیدار ہوں, آپ مسلمان نہیں ہیں. تو میں تو آپ کو, میری تو یہ غلطی ہے کہ میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں, مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ اسلام کے اتنے خلاف ہیں. تو میں وہی ملاقات تھی ہماری یار. بہت باتیں ہوئیں انٹرنیشنل سیاست پر بھی ہوئیں, ملکی سیاست پر بھی ہوئیں, اور ہر بات میں ان کی رائے الگ تھی, میری الگ تھی. اس کے بعد پھر آج تک ملاقات نہیں ہوئی. خدا انہیں سلامت رکھے, آج کل بھی اقتدار میں ہیں, موج میلہ کر رہے ہیں. تو فرمایا جو نصیحت سے بھاگتے ہیں اشقا, شکی کہتے ہیں بدبخت کو. اشقا مبالغے کا صیغہ ہے, بہت بڑے بدبخت. اللہ اللہ کے رسول سے, پیغام سے جو بھاگتا ہے اس سے بڑا بدبخت کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اب بھاگ کر کہاں جائے گا؟ آپ کے ارشادات عالی سے بھاگے گا, آپ کی صحبت کی برکات سے بھاگے گا, آپ کا دامن چھوڑ کر بھاگے گا تو کہاں جائے گا؟ یسلن نار الکبریٰ, بہت بڑی آگ میں جا گھسے گا. بارگاہ رسالت پناہی سے بھاگے گا تو جائے گا کہاں؟ ایک بہت بڑی آگ جہنم میں بھڑک رہی ہے, یہاں سے بھاگے گا تو جہنم میں گرے گا. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, جہنم ایسی بلا ہے جہاں کبھی کوئی مرے گا نہیں اور زندگی کا کوئی تصور نہیں ہوگا. جل رہا ہوگا, تڑپ رہا ہوگا. جہنم کی آگ صرف جلد کو نہیں جلاتی, ایک ایک سل کو جلاتی ہے. الرف اذا, انگلی کو چھو جائے تو دل کے نیاخانے میں اس کا تپش جاتی ہے, اف اذا تک جاتی ہے, ایک ایک سل کو جلاتی ہے. پانی پیے گا تو منہ کی طرف لے جائے گا تو چہرے کی کھال گر جائے گی, انتڑیاں گل جائیں گی. کھانا کھائے گا تو یہی حال ہوگا, گلتی جائیں گی چیزیں, جھڑتی جائیں گی, سلامت پیچھے ہوتی جائیں گی. آگ مسلسل ہوگی, لباس آگ کا ہوگا, مارنے والے الگ ہوں گے, زنجیریں آگ کی ہوں گی. زندگی کا کوئی تصور نہیں ہوگا, لیکن مرے گا بھی نہیں. لا يموت فيها ولا يحيى, موت اس میں ہے ہی نہیں, زندگی کا کوئی تصور نہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, آپ کی بارگاہ سے بھاگے گا تو جائے گا کہاں؟ یسلن نار, بہت بڑا بدبخت ہے, بہت بڑی آگ میں گرے گا جس میں کبھی مرے گا نہیں, نہ کوئی زندگی کا تصور ہوگا. ماخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی, بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔